السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے. بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجتی میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 8 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر 5 کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں تاحال جاری ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق ریفرنسز کی سماعت کے موقع پر پیر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا. افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی میں پیر کے روز مسلسل چوتھے دن طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہی. ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی 100 سے زیادہ لاشیں صوبائی ہسپتال میں موصول ہوئی ہیں. شام کے باغیوں والے صوبے ادلب میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی ہے. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں پچھلے ہفتے کے تباہ کن زلزلے میں 430 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. اور تائیوان کے ایک ہسپتال میں پیر کے روز آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. گزشتہ برس ورجینیا کے شہر شارلٹس ویل میں ہونے والے پرتشدد نسلی مظاہروں کی برسی کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن میں سفید فام قوم پرستوں اور ان کے مخالفین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے اتوار کے روز مظاہرے کیے. اور ترک لیرا کے گزشتہ رات ڈالر کے مقابلے میں 7.24 کی کم ترین سطح پر گرنے سے ایشیا اور یورپ کے بازار حصص شدید مندی کا شکار ہو گئے. تاہم پیر کے روز میں بحالی اس وقت شروع ہو گئی جب ترکی کے مرکزی بینک نے کہا کہ وہ ترک بینکوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے کے بعد. اور جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پیر کو حلف اٹھا لیا. سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے آئندہ متوقع وزیر اعظم عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں. اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد جلیل نے کچھ ارکان سے گفتگو کی. شاہ نواز رانجھا جو PMLN سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا تھا،
جہاں تک ملکی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خدمت کا سوال ہے، وہاں پہ ہم حکومت کو بے جا پریشان نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا،
پولیٹیکل پارٹیز کو، خصوصاً ہماری جماعت کو، الیکشن کے پروسیس پہ، پری پول انوائرمنٹ پہ، پولنگ ڈے پہ، ٹرانسمیشن آف ریزلٹس، بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز ہیں. لیکن جو جمہوریت، جو نظام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نظام کا حصہ بن کر جدوجہد کی جائے.
اور پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں،
دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات سنیں، سمجھیں اور دور کریں. اپوزیشن کا اپنا کردار ہے، اپنا کردار ادا کریں گے.
یہ تھے شاہ محمود قریشی، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. پاکستان نے اپنے یوم آزادی سے قبل جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی قیدیوں کو رہا کیا ہے. ان میں 3 شہری اور 26 ماہ گیر شامل ہیں. رہائی پانے والے کہتے ہیں کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
رہائی پانے والے 3 شہریوں کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا کیا گیا، جبکہ ماہی گیروں کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی لانڈی جیل سے بذریعہ ریل گاڑی لاہور لایا گیا. کوٹ لکھپت جیل سے رہائی پانے والوں میں ریحان الرحمان، ہرجندر سنگھ اور گنجن پور لال شامل ہیں. بھارتی ماہی گیروں نے بتایا کہ وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے، جو اب اپنے ملک جا کر یوم آزادی منائیں گے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھارتی ماہی گیروں نے کہا کہ بھارت کو بھی پاکستان سے کچھ سیکھنا چاہیے اور بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کو رہا کرے۔
بہت خوش ہوں، گھر والے بہت پریشان تھے، ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، ابھی گھر والے سب انتظار کر رہے ہیں، بس بیوی بچے سب، وہ بھی بہت خوش ہے۔
ہم مچھویرے ہیں، صحیح ہے، غریب ہیں، ہم لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، پانی کے باہر سے ہم لوگ اندر چلے جاتے ہیں، بس اٹھا کے لے آتے ہیں، بہت خوشی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں ویسے ادھر بھی جو مچھویرے اس کو بھی ان لوگ بھیجے یار، وہ بھی آزادی بناوے نا۔
بھارتی ماہی گیروں نے بتایا کہ کراچی میں دوران قید جیل انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا تھا اور کھانا پینا بھی وقت پر ملتا تھا۔
بہت وہاں پر سہولت اچھا ہے، ہمارا بہت پیار ملا گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کے انسانوں کی طرف سے، ہمیں کھانا پینا بہت اچھا تھا، وہاں کا
کھانا پینا صحیح تھا، وہاں کی گورنمنٹ بھی اچھی تھی جو ہمارا خیال کر رہا اور صحیح سلامت ہم پہ ہم کو ابھی گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو پاکستانی گورنمنٹ چھوڑے، وہیں سے ان لوگوں کو بھی چھوڑے۔
بھارتی قیدیوں کو رہائی کے وقت نقد رقم اور کھانا دیا گیا۔ تمام بھارتی قیدیوں کو پولیس وین میں بٹھا کر واہگہ بارڈر لے جایا گیا، جہاں پنجاب رینجرز نے انہیں سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد بھارت کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
یوم آزادی کے موقع پر جذبہ خیر سگالی کے طور پر بھارتی قیدیوں کی رہائی کے بارے میں لاہور سے یہ ضیاء الرحمان کی رپورٹ تھی۔ اب کچھ مزید خبریں۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں ہلاک 8 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر 5 کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں تاحال جاری ہیں۔ بلوچستان کے چیف انسپیکٹر کول مائنز افتخار احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتوار کو 13 کانکن سنجدی کے علاقے میں واقع ایک کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے 4,500 فٹ زیر زمین گئے تھے، جن کے کام کے دوران کان میں چنگاریاں پیدا ہونے سے دھماکہ ہو گیا۔ افتخار احمد کے مطابق دھماکے سے کان بیٹھ گئی اور واقعے کے فوراً بعد ہی امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے پیر کے صبح 4:30 بجے 8 کانکنوں کی لاشیں کان سے نکال لی تھیں اور 5 افراد کو نکالا جانا ابھی باقی ہے، جو ان کے بقول قوی امکان ہے کہ زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیا اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق ریفرنسز کی سماعت کے موقع پر پیر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ نواز شریف کے لندن فلیٹ ریفرنس میں گرفتاری کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں جیل سے دیگر ریفرنسز کی سماعت کے لیے عدالت لایا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے تفتیشی افسر محبوب عالم اور نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء کو بدھ کو طلب کر لیا ہے۔ افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی میں پیر کے روز مسلسل 4th دن طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی 100 سے زیادہ لاشیں صوبائی ہسپتال میں موصول ہوئی ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہر میں کافی اندر تک گھسانے والے طالبان کو دھکیلنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مزید کمک بھیجی گئی ہے۔ اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان وقفے سے جھڑپیں جاری رہیں، جس دوران دونوں جانب سے اہم تنصیبات پر قبضے کے متضاد دعوے سامنے آئے ہیں۔ افغان فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف نے اتوار کے روز کابل میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ان کی فوجیں طالبان جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے جوابی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزنی میں تمام اہم تنصیبات افغان سیکیورٹی فورسز کے زیر کنٹرول ہیں اور اگلے 2 روز میں شہر میں استحکام قائم ہو جائے گا۔ طالبان باغیوں نے غزنی کے مغرب میں اجرستان قصبے کو بھی روند ڈالا اور درجنوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ شام کے باغیوں والے صوبے ادلب میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے پیر کے روز یہ خبر دیتے ہوئے بتایا کہ سرمدا کے قصبے کے نزدیک اتوار کے روز اس دھماکے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ قصبہ ترک سرحد کے قریب ہے۔ نگراں گروپ کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کا یہ ڈیپو عمارت کے تہہ خانے میں واقع تھا اور دھماکے کے باعث پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ اسی اثنا میں شامی حکومت کی فورسز نے ادلب میں کارروائی کے لیے مزید کمک بھیجی ہے۔ ادلب شام باغیوں کے آخری بڑا ٹھکانہ ہے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لامبوک میں پچھلے ہفتے تباہ کن زلزلے میں 430 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 5 اگست کو لامبوک جزیرے کے شمالی حصے سے ٹکرانے والے 6.9 شدت کے زلزلے میں 436 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 3.5 لاکھ کے قریب اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تائیوان کے ایک ہسپتال میں پیر کے روز آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 43 افراد کو، جن میں مریض اور ہسپتال کا عملہ شامل ہے، بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پیر کو حلف اٹھا لیا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی قومی اسمبلی 342 نشستوں پر مشتمل ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف 158 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے۔ سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز 82 نشستوں کے ساتھ دوسری، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 53 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے۔ واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعتیں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات سے پہلے اور الیکشن کے نتائج میں تاخیر سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی نے پیر کو پارلیمان کے باہر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات سنیں، سمجھیں اور دور کریں۔ اپوزیشن کا اپنا کردار ہے، اپنا کردار ادا کریں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ تعمیری کردار ادا کریں۔ مخالفت، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ سننے کا، اور جو اس سے کوئی بہتری کا سبق ملے گا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔
دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز کا کہنا ہے،
جہاں تک ملکی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خدمت کا سوال ہے، وہاں پہ ہم حکومت کو بیجا پریشان نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ اگر وہ کالا دھبا اس ملک کی سیاسی تاریخ سے صاف نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو آپ بھول جائیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت جمہوری نظام کی بہتری کے لیے پارلیمان کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔
پولیٹیکل پارٹیز کو، خصوصاً ہماری جماعت کو، الیکشن کے پروسیس پہ، پری پول انوائرمنٹ پہ، پولنگ ڈے پہ، ٹرانسمیشن آف ریزلٹس، بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز ہیں۔ لیکن جو جمہوریت، جو نظام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نظام کا حصہ بن کر جدوجہد کی جائے، بجائے اس کے کہ حالات اس مقام پر پہنچائے جائیں کہ جہاں پر سڑک کے علاوہ، احتجاج کے علاوہ، جلاؤ گھراؤ کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقے سے آزاد حیثیت میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما موسم داوڑ کا کہنا ہے،
وہی کردار ہے جس کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، کہ جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں جس کا سامنا ہمارے خطے نے کیا ہے، کہ اس کا مداوع کچھ نہ کچھ طریقے سے یہاں پر ہو سکے، کم از کم آواز، اور آواز وہ اتنی مؤثر ہو کہ پھر یہاں پر جو پالیسی میکرز اس کو مجبور کر سکیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں۔
دری اسنا پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان سے نو منتخب رکن قومی اسمبلی قاسم سوری کو قومی اسمبلی کا ڈیپٹی اسپیکر کا امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے سندھ اسمبلی کے 9 منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر آغا سراج دورانی نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 15 اگست کو ہوگا۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد ثاقب۔
اراکین نے اردو، سندھی اور انگریزی زبانوں میں حلف لیا۔ حلف برداری کے بعد باری باری تمام ارکان نے دستخط کیے۔ ایم کیو ایم کے جاوید حنیف اور پیپلز پارٹی کے کامیاب رکن اسمبلی شرجیل انعام میمن کو جیل سے حلف برداری کے لیے اسمبلی پہنچایا گیا۔ دونوں اراکین اسمبلی نیب کیسز میں جیل میں ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی جماعت صوبے کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔
عوام نے پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر سندھ میں ایک تاریخی مینڈیٹ دیا، اسی امید کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے سندھ کے عوام کی۔
اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ صوبے میں مثبت حزب اختلاف کا کردار ادا کریں گے۔ نامزد گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وہ صوبے کی ترقی کے لیے اس وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت صوبے اور بالخصوص کراچی کے لیے خصوصی پیکج دے گی۔
جو عمران خان سندھ کی ترقی چاہتے ہیں وزیر اعظم، وہ میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ عمران خان اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے بیچ میں برج کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ سندھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھے اور سندھ کی ترقی کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔
دوسری جانب ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر اس بار ان کی جماعت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ جلد ہی ان کی جماعت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے گی۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے انتخابات سے پہلے ہی ہم بہت تیزی سے کم بیک کریں گے اور ہمارا چھینے ہوا مینڈیٹ ہم واپس لیں گے۔
سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے نامزدگی فارم منگل کے روز جمع ہوں گے۔ دوسری جانب نامزد گورنر سندھ عمران اسماعیل ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان، فیصل سبزواری اور دیگر سے ملاقات کی اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ایوان میں حکمت عملی پر غور کیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ گزشتہ برس ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں ہونے والے پرتشدد نسلی مظاہروں کی برسی کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن میں سفید فام قوم پرستوں اور ان کے مخالفین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کیے۔ ہفتے اور اتوار کے روز کے ان مظاہروں میں دیے جانے والے پیغامات سنے گئے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ تقریباً دو درجن سفید فام پرستوں نے، جنہوں نے اپنے چہرے ماسک اور امریکی جھنڈوں میں چھپائے ہوئے تھے، وائٹ ہاؤس کے سامنے اتوار کی شام مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے کے منتظم جیسن کیسلر کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو ان مظاہروں سے دور رکھا گیا ہے اور انہیں براہ راست انٹرویو سے روکا گیا ہے۔ مخالف مظاہرے کا انتظام مارسیا گیسو نے کیا تھا، جو سلور اسپرنگ میری لینڈ میں ویب مینیجر ہیں۔ ترک لیرا کے گزشتہ رات ڈالر کے مقابلے میں 7.24 کی کم ترین سطح پر گرنے سے ایشیا اور یورپ کے بازار حصص شدید مندی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن پیر کے روز ان میں بحالی اس وقت شروع ہو گئی جب ترکی کے مرکزی بینک نے کہا کہ وہ ترک بینکوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ سینٹرل بینک کے اعلان کے بعد ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی شرح 6.61 پر بحال ہو گئی۔ اب جبکہ انقرہ کے حکام اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، ترکی کی کرنسی لیرا کا ریکارڈ کم ترین سطح تک پہنچنے کے بعد پیر کے روز ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس سال امریکہ کے ساتھ کشیدگیوں اور ملکی قرضے کی بلند سطح کے باعث لیرا کی قدر میں 40% سے زیادہ کی کمی ہوئی تھی۔ ترکی افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سٹیل اور ایلومینیم پر محصولات کا حوالہ دیتے ہوئے، جن کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں 20% تک اضافہ کر دیں گے، نیٹو کے اتحادی واشنگٹن اور دوسرے ملکوں پر اپنے ملک کے خلاف اقتصادی جنگ لڑنے کا الزام لگا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان امریکی پادری اینڈریو برنسن کی قید، امریکہ کی جانب سے ایک ترک بینکر کی سزا، جلا وطن مسلم عالم دین فتح اللہ گلن کی ملک بدری کی درخواست اور روس کے ساتھ ترکی کے قریبی دفاعی رابطوں پر کشیدگی جاری ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر زبیر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترک معیشت کئی ماہ سے مشکلات کا شکار ہے، اور یہ کہ اگرچہ مسٹر اردوان نئے دوست اور اتحاد تلاش کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، تاہم یہ تنازع جتنا طول کھینچیں گے اور جتنا زیادہ بڑھیں گے، ان سے عالمی اقتصادی نظام کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ لاحق ہوگا۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا،
سولوشن ٹو دا پولیٹیکل پرابلم از ناٹ دی اکنامک ریٹیلیشن۔ دی منٹ یو ڈو اکنامک ریٹیلیشن یو لوز کنٹرول۔
اقتصادی تعزیرات سیاسی مسائل کا حل نہیں ہیں۔ جو ہی آپ انتقامی اقتصادی کارروائیاں شروع کریں گے تو آپ سیاسی اور سفارتی مسائل پر اپنا کنٹرول کھو دیں گے اور ایسے مسائل پیدا کر دیں گے جنہیں آپ حل نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح عالمی معیشت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ الفاظ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر زبیر اقبال کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اطراف جال بچھا رہا ہے اور مالیاتی اداروں کو دور رکھ کر ہمارے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور ایران کے فوجی تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سفارتی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے دونوں ملکوں کو تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
پاکستان میں نگراں حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس کے وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون نے جاتے جاتے پاکستانی ٹی وی جیو نیوز کو انٹرویو دیا ہے، جس میں کئی اہم معاملات پر سخت گیر رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فیصلے پاکستان کے حق میں نہیں جا رہے اور کئی سال سے ایک ایک بات پر ہمارے اطراف جال بچھایا جا رہا ہے۔ چین کی وجہ سے اس کی قربتیں بھارت کے ساتھ ہیں اور یہی پاکستان کی تنہائی کی وجہ ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف سے دور رکھا جا رہا ہے اور گلے میں اس طرح پھندا ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ سابق سفیر شاہد امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگراں وزیر خارجہ نے پاکستان کی پالیسی بیان نہیں کی بلکہ ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ نئی خارجہ پالیسی نئی حکومت کے قیام کے بعد سامنے آئے گی۔
یہ اپنی ذاتی قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ یہ پاکستان کے قومی مفادات میں نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بگاڑ آئے اور یا ایسا آئے جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن ہو، اور نہ ہی امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا اثر بگڑا جائے۔
نگراں وزیر خارجہ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ سعودی عرب کا تحفظ کریں گے، لیکن جواب میں سعودی عرب نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہمارا کوئی حصہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ایران اور ترکی کے فوجی تعلقات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ ہمارا خطہ ایک عرصے سے عدم استحکام کا شکار ہے اور پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے۔ جو ممالک متاثر ہیں ان میں پاکستان کے علاوہ ایران، ترکی، چین اور روس شامل ہیں۔ اگر خطے میں استحکام کی خاطر یہ ملک تعاون کرتے ہیں تو اس کا مطلب امریکہ کے خلاف اتحاد بنانا نہیں۔
امریکہ تو جو اس کی مرضی ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دو سالوں میں تو کوئی لچک، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ جو خطے کے ملک ہیں وہ ایران، وہ پاکستان، چائنا، رشیا، ترکی، یہ وہ ملک ہیں جو افیکٹڈ ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ان میں تعاون ہوگا ان ممالک میں، وہ بنیادی طور پہ خطے میں امن لانے کے لیے ہوگا، اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہوگا، وہ امریکہ یا کسی اور کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں اگر امریکہ سے یہ توقع ہو کہ وہ خطے میں امن لانے کے لیے کوئی بڑی سیریس قسم کی کوشش کر رہا ہے تو بالکل ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے دونوں ملکوں کو تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کسی ایک کو نہیں بلکہ دونوں ہی ملکوں کو نقصان ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں ہلاک 8 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر 5 کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں تاحال جاری ہیں۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجدی میں گزشتہ روز کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے 8 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر 5 کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ مزدور رہنماؤں نے کوئلہ کانوں میں ہر مہینے ہونے والے جان لیوا حادثات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کان مالکان کو کوئلہ نکالنے والے مزدوروں کی جان بچانے کے لیے جدید مشینری اور دیگر حفاظتی آلات لا کر نصب کرنے چاہیے تاکہ سینکڑوں فٹ زیر زمین پنس جانے والوں کی جان جلد بچائی جا سکے۔ مزدور رہنما عبدالرحیم میردادخیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا،
مطالبات کرتے کرتے چھٹے مظاہرے کیے، سب کچھ کیا، ہڑتالیں بھی کیے، اگر حکومت اس کو پابند کریں جو مائن اونروں کو کہ بھائی یہ مشینری ہے یہ استعمال کرو اور اسی طرح کاروبار کرو، تو پھر انشاءاللہ یہ حادثات رونما نہیں ہوں گے۔
بلوچستان کے چیف انسپیکٹر کول مائنز افتخار احمد نے وی او اے کو بتایا کہ ہزاروں فٹ زیر زمین تازہ ہوا کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی، البتہ دیگر تمام متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
مائننگ کا جو ہے نا سامان ہوتے ہیں جس سے گیس کو چیک کیا جاتا ہے، باقی ٹوپی ہوتی ہے، ہیلمٹ ہوتی ہے، تمام ورکر کے پاس ہے۔ 4500 فٹ پہ کام ہو رہا ہے، ہوا کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی آپ خود بتا دیں، قدرتی کوئی بھی نظام آپ لگا لیں۔ جو پہلا واقعہ ہوا تھا نروار کا، ہم نے رپورٹ بھیج کر ہم پر یہ مائنیں چلنے کے قابل ہی بند کر دیا جا رہا ہے۔
چیف انسپیکٹر کول مائنز کا کہنا تھا کہ کان میں موجود لاشیں نکالنے کے بعد حادثے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ان کانوں میں 40,000 سے زائد مزدور سالانہ 90,00,000 ٹن سے زیادہ کوئلہ نکالتے ہیں۔ ان کوئلہ کانوں میں اکثر و بیشتر حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ رواں سال مئی میں ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی 2 کانوں میں دھماکوں سے 23 کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ سال ستمبر میں ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والے 3 مختلف حادثات میں 8 کانکن جان کی بازی ہار گئے تھے۔ کانکنوں کی انجمنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران کان کے اندر گیس بھرنے اور دیگر وجوہات کے باعث 2 درجن سے زائد واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 100 سے زائد کانکن لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور دیگر کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صدر کی سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت کی۔ عدالت میں سماعت کے آغاز پر جسٹس اطہر من اللہ نے فریقین کے وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو بینچ پر اعتماد ہے؟ نیب پروسیکیوٹر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ہمیں بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ شفاف ٹرائل بنیادی تقاضا ہے، بینچ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر نے کہا کہ ملزمان نے سزا کے خلاف اپیل کر رکھی ہے، جو موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ سزا معطل کرنے کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی کی جانب سے کیے جانے والے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سزا معطلی کی درخواستیں ابھی سن لیتے ہیں، جبکہ نواز شریف کی اپیلیں معمول کے مطابق فکس ہوں گی۔ سابق وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ معلوم ذرائع آمدن کا پتہ نہیں لگایا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ 1993 میں فلیٹس کتنے میں خریدے گئے، کیا یہ معلوم ہے؟ جس پر نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ یہ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سزا کس شک کے تحت ہوئی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا کہ مجرموں کو سزا 9A5 کے تحت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ مریم نواز کو عوامی عہدیدار کے طور پر سزا دی جا سکتی ہے، جس پر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا دستاویزات سے ثابت ہے مریم نواز نیلسن نیسکول کمپنی کی بینیفیشل آنر ہیں۔ نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ثابت کر دیا مریم نواز نواز شریف کی جانب سے جائیداد ہولڈ کرتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ 3 سال کے بچے کے نام جائیداد کی جائے تو وہ معاون ہو جائے گا۔ سردار مظفر عباسی نے جواب دیا کہ اس کیس میں بچہ 18 سال کا ہے، جبکہ الزام پر چارج شیٹ میں شیڈول 3A شامل کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیلبری فون پر انحصار کر رہے ہیں یا کوئی اور ثبوت بھی ہے، جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے بوگس ہونے سے متعلق اور بھی شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ نے نواز شریف کے مالک ہونے کا کہا، مریم نواز کا نہیں، اور کورٹ کی جانب سے واضح لکھا گیا کہ نواز شریف جائیداد کے اصل مالک ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنسز میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اڈیالہ جیل سے سخت سیکیورٹی حصار کے ساتھ بختر بند گاڑی میں احتساب عدالت لایا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران عدالت نے تفتیشی افسر محبوب عالم اور سربراہ جی آئی ٹی واجد ضیاء کو پرسوں طلب کر لیا۔ عدالت نے نواز شریف کو پرسوں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر آصف کرمانی اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ دہشت گرد جیسا سلوک ہو رہا ہے۔
اس طرح کا تضحیک امیز رویے سے پاکستان کی جو پوری دنیا میں جگہسائی ہوتی ہے کہ یہ سلوک کرتے ہیں ہم منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ۔
ان کے خدا کا خوف ان کو نہیں تھا کہ جس طرح وہ دہشت گرد کو لے کر آتے ہیں، اس طرح پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو بختر بند گاڑی میں رکھ کر اور ایک دہشت گرد کی طرح وہاں نیب عدالت میں لایا گیا۔
نواز شریف کی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کمپلیکس کے احاطے میں موبائل فون لے جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ نواز شریف کے روٹ پر 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔
یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پیر کو حلف اٹھایا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی قومی اسمبلی 342 نشستوں پر مشتمل ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف 158 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے۔ سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز 82 نشستوں کے ساتھ دوسری، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 53 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے۔ واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعتیں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات سے پہلے اور الیکشن کے نتائج میں تاخیر سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی نے پیر کو پارلیمان کے باہر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات سنیں، سمجھیں اور دور کریں۔ اپوزیشن کا اپنا کردار ہے، اپنا کردار ادا کریں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ تعمیری کردار ادا کریں۔ مخالفت، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ سننے کا، اور جو اس سے کوئی بہتری کا سبق ملے گا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔
دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز کا کہنا ہے،
جہاں تک ملکی سالمیت کا سوال ہے، ملکی خدمت کا سوال ہے، وہاں پہ ہم حکومت کو بے جا پریشان نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ اگر وہ کالا دھبا اس ملک کی سیاسی تاریخ سے صاف نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو آپ بھول جائیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت جمہوری نظام کی بہتری کے لیے پارلیمان کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔
پولیٹیکل پارٹیز کو، خصوصاً ہماری جماعت کو، الیکشن کے پروسیس پہ، پری پول انوائرمنٹ پہ، پولنگ ڈے پہ، ٹرانسمیشن آف ریزلٹس، بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز ہیں، لیکن جو جمہوریت، جو نظام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نظام کا حصہ بن کر جدوجہد کی جائے، بجائے اس کے کہ حالات اس مقام پر پہنچائے جائیں کہ جہاں پر سڑک کے علاوہ، احتجاج کے علاوہ، جلاؤ گراؤ کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقے سے آزاد حیثیت میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ کا کہنا ہے،
وہی کردار ہے جس کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، کہ جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں جس کا سامنا ہمارے خطے نے کیا ہے، کہ اس کا مداوع کچھ نہ کچھ طریقے سے یہاں پر ہو سکے، کم از کم آواز، اور آواز وہ اتنی مؤثر ہو کہ پھر یہاں پر جو پالیسی میکرز اس کو مجبور کر سکیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں۔
دریاسنا پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان سے نو منتخب رکن قومی اسمبلی قاسم سوری کو قومی اسمبلی کا ڈیپٹی اسپیکر کا امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے خارجہ تعلقات سے متعلق پالیسی کے بارے میں وزارت محکمہ خارجہ نے یہ بیان دیا ہے، اس پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، کسی بھی مسئلے کا حل باہمی مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ کارروائی امن و استحکام کے لیے کسی طور سود مند نہیں ہے۔ اسلام آباد نے عالمی امن و استحکام کے لیے ترکی کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے ترکی کی حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ ترکی میں 2016 میں ہونے والی ناکام بغاوت کے بعد سے انکرا اور واشنگٹن کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ ترکی کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس بغاوت میں امریکہ میں مقیم ترک مولک فتح اللہ گولن بھی شامل تھے۔ ترکی امریکہ سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے، جبکہ فتح اللہ گولن اس الزام کو متعدد بار مسترد کر چکے ہیں۔ ترکی اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں اس وقت مزید تناؤ آیا جب ترکی نے 2016 میں ایک امریکی پادری اینڈریو کو جاسوسی کے الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا، جس کے رد عمل میں امریکہ نے رواں سال دو اعلیٰ ترک عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ اس اقدام کے رد عمل میں ترکی نے بھی دو امریکی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ترکی پر تعزیرات عائد کرنے کی وجہ سے واشنگٹن اور انکرا کے تعلقات میں مزید تناؤ کا باعث بنے گا۔
جی یہی تو جی میرا اسی پہ تھا کہ ایک طریقے سے امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ ترکی کو بھی اور پاکستان کو بھی چین اور روس کی طرف بہت مائل کر رہے ہیں اور ان سے جو تعلقات ہیں اور مضبوط ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ کسی صورت میں نہ ترکی کو نہ پاکستان کو قبول ہیں۔
ترکی اور امریکہ کے جاری تناؤ کی وجہ سے ترک کرنسی کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ترکی کی معیشت پر منفی اثر پڑا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی میں پیر کے روز مسلسل چوتھے دن طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی 100 سے زیادہ لاشیں صوبائی ہسپتال میں موصول ہوئی ہیں۔ ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اس موضوع پر ماہرین سے گفتگو کی ہے اور غزنی شہر کے مقامی صحافی زبیر بابا قدخیل سے، جو آج کابل آئے، اصل صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ ان کی رپورٹ۔
سینئر صحافی اور تجزیہ نگار زبیر بابک ارخیل، جو غزنی شہر میں خراب صورتحال کی وجہ سے آج کابل پہنچے ہیں، وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو غزنی شہر کی اصل صورتحال کے بارے میں بتایا۔
طالبان غزنی کے شہر کے اندر آ گئے ہیں اور پہلے دن جب سے انہوں نے ایک دو چیک پوائنٹ جو تھے وہ قبضہ کر لیے تھے اور اس کو آگ لگا دیا تھا، پھر اس کے بعد وہ کچھ مارکیٹوں میں گھس گئے اور وہاں سے لڑائی جاری رکھی۔ گورنر ہاؤس ہے اور پولیس چیف آفس ہے اور NDS انٹیلیجنس آفس، دوسرے جو گورنمنٹ آفیسز ہے اس کو کیپچر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب تک وہ بمبار سے جو ہے ڈر کر لوگوں کے گھروں میں ہے، وہاں سے فائرنگ کرتے ہیں۔ وہاں جو ہے بجلی کٹ ہو گئی ہے، بجلی نہیں ہے اور سیل فون کا جو انٹیناز ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے، وہاں سے کوئی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا۔
تجزیہ نگار زبیر بابکر خیل کہتے ہیں کہ جس وقت وہ غزنی شہر سے نکل رہے تھے اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو جنگجو پکڑے گئے ہیں ان میں سے بعض کا تعلق پاکستان اور بوسنیا سے ہے، اور ان کے بقول اسی بنیاد پر افغان فوج کے سربراہ نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے۔
کچھ بوسنین اور کچھ اور ملکوں کے جو فائٹرز ہیں، پاکستانی نیشنلز اور ملکوں کے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں غزنی میں۔
افغان فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف یفتالی نے کابل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک دفعہ پھر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ تمام دہشت گرد پاکستان میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری یا سویلین قیادت کی جانب سے ابھی تک کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ بریگیڈیئر آغا گل کا اس بارے میں کہنا تھا۔
ذرا تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کیوں غزنی پہ اٹیک کروائے گا طالبان سے؟ طالبان تو کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، اور اگر غزنی کو آپ اسٹڈی کریں، اس کی جو جغرافی ہے، اس کے پہاڑ ہیں، پانی ہے، غزنی اتنا اوپن میدان میں نہیں ہے، غزنی کو ڈیفینڈ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن حملہ کرنا بڑا آسان ہے پہاڑوں کی طرف سے، انڈائریکٹ فائر کرتے رہیں جب تک لوگوں کو حوصلہ جواب نہ دے جائے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان تو بینڈنگ بیکورڈ ہے، پیچھے جھک رہا ہے کہ کسی طرح امن ہو جائے۔
تو وہ افغانستان کو اور عالمی برادری کو ابھی تک کنونس کیوں نہیں کر پا رہا؟
کنونس ہونے کے لیے لوگ تیار ہوں تو کنونس ہوگا نا۔ بالکل پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ امن ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ افغانستان میں آگ لگے، افغانستان کو ہم تباہ کریں، کوئی نہیں چاہتا۔
شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور اب قازقستان میں ہونے والی کانفرنس سے متعلق یاسمین جمیل کی ایک رپورٹ۔
کیسپین سی یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے اور 5 ملکوں آذربائیجان، ایران، قزاقستان، روس اور ترکمانستان سے گھرا ہوا ہے۔ اس سمندر کے اندر اور اس کے ساحلوں کے قریب واقع علاقوں میں قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے بحری حدود کی نشاندہی پر موجود تنازعوں کے باعث ساحلی علاقوں کے بیشتر ذخائر کو نہیں چھیڑا گیا ہے۔ اتوار کے روز پانچوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس جانب پہلا قدم ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا، آج ہمارے تمام ملکوں کے لیے ایک بہت اہم موقع تھا۔ کیسپین سی کی قانونی حیثیت کے بارے میں ایک کنونشن پر دستخط ہوئے۔ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں ہمارے اس مشترکہ ورثے کیسپین سی کے استعمال اور تحفظ پر تفصیلی اور جامع ضابطوں اور ذمہ داریوں کے ایک سلسلے پر دستخط ہوئے۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ان میں سے کچھ ضابطوں کی نشاندہی کی۔
دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و پایگاه
کیسپین ملکوں کی ملکیت ہے۔ اس پر فوجی اڈوں کی تعمیر اور دوسرے ملکوں کے لیے ان کی دستیابی، فوجی بحری جہازوں، طیارہ بردار بحری جہازوں اور آبدوزوں کی آمد و رفت، اس کی فضا پر جنگی طیاروں کی پرواز اور حتیٰ کہ دوسرے ملکوں کے ساز و سامان کی نقل و حمل تک کی ممانعت ہے۔ یہ الفاظ تھے ایرانی صدر حسن روحانی کے۔ پانچ ملکوں کے درمیان تیل سے مالا مال سمندر کی زیر آب سطح کی تقسیم کے مسئلے پر ابھی مزید گفت و شنید باقی ہے، لیکن کم از کم اس وقت تک دستخط کرنے والے ملک پرامن تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قزاق صدر نور سلطان نظر بایوف نے کہا، یہ کنونشن کیسپین سی کا ایک قسم کا آئین ہے۔ اسے متعلقہ ملکوں کے حقوق اور فرائض سے منسلک تمام مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ اس خطے کو مجموعی طور پر سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کی ضمانت دے گا۔ یہ الفاظ تھے قزاق صدر نور سلطان نظر بایوف کے۔ اسی دوران کیسپین ملکوں نے اپنی معیشتوں کے فائدے کے لیے تجارت اور نقل و حمل کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ روس اور ایرانی صدور نے دو طرفہ مسائل پر گفتگو کے لیے الگ سے ملاقات کی، جن میں شام میں ان کے کردار اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے جوہری معاہدے سے امریکہ کے الگ ہو جانے کے بعد اس کا مستقبل شامل تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا،
اول ہمکاری بین ایران و روسیہ،
ایران روس اور دوسرے ملک جوہری معاہدے کے لائے عمل کے اندر رہتے ہوئے تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایرانی صدر حسن روحانی کے۔ ایران اور روس دونوں امریکہ کی نئی تعزیرات کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
آج فکر فن میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک معروف گلوکار کی جن کی 4 اگست کو 19ویں برسی تھی۔ تو تفصیل سنیے فکر و فن میں سعدیہ اسد کے ساتھ۔
ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے۔
یہ گیت سن کر تعارف کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جی ہاں، یہ پاکستان کے معروف پلے بیک سنگر اخلاق احمد ہیں جن کی 4 اگست کو 19ویں برسی تھی۔ اخلاق احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی گایا دل سے گایا۔
سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من، تجھ کو میں دے سکوں گا پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے، چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا۔
وہ ایک متوسط گھرانے میں دلی شہر میں پیدا ہوئے۔ سن 1947 کے بعد ان کا خاندان دلی سے لاہور چلا آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اخلاق احمد شروع شروع میں دوستوں کی نجی محفلوں میں گایا کرتے اور پھر ایک سنگنگ گروپ کا حصہ بنے جو پارٹیز میں گایا کرتا تھا۔
جب شام گھر لوٹ آؤں گا ہستی ہوئی تو ملے گی، مٹ جاؤں
گلوکار سونو نگم نے اخلاق احمد کے کئی گیتوں کو اپنی آواز دی۔ اخلاق احمد ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے مین اسٹریم میں داخل ہوئے اور پھر 70 اور 80 کی دہائی میں ان کو خوب شہرت ملی۔
تجھ کو نہ پا کے روئے بسوریاں، پت جھڑ سی ہر رت ہو جائے۔
سال بھر میں شارلٹس ویل ورجینیا میں دائیں بازو کو متحد کرو کے نعرے پر سفید فام قوم پرستوں نے ایک ریلی منعقد کی جس نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ حال ہی میں قتل کر دی جانے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کی زندگی پر صنم مہر نے ایک کتاب لکھی ہے جسے شکتی بھٹ ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں گل رخ کی ایک رپورٹ۔
سوشل میڈیا پر اپنے بولڈ سٹائل سے شہرت پانے اور غیرت کے نام پر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ہو جانے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کی زندگی پر رائٹر صنم مہر نے دی سنسیشنل لائف اینڈ ڈیتھ آف قندیل بلوچ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ مہر نے اپنی کتاب سے یہ بتایا کہ کسی بھی معاشرے میں عورت ہو کر روایات سے بغاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کی مایا ناز ناول نگار اور صحافی آمنہ مفتی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بارے میں جس طرح کی زندگی قندیل بلوچ نے گزاری ہے، اس طرح سے جو لڑکیاں جینا چاہتی ہیں ان کے بارے میں عجیب قسم کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔
اصل میں عورت کا تصور بڑا محدود تھا نا، وہ یا تو اس کو رشتوں میں دیکھتے ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ایک انڈیپینڈنٹ عورت کے طور پہ بغیر کسی رشتے کے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر لازمی کوئی لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس دو تین بڑے اچھے لیبل ہیں ان کو وہ گالی شمار کرتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں۔ میرا ہمیشہ، میں بھی دیکھا کرتی تھی اس کو، اور یہ کتاب کا بھی جو ریویوز وغیرہ میں نے دیکھے اس سے مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی من موجی قسم کی لڑکی تھی، اپنی زندگی جی رہی تھی۔ تو اس کتاب سے یہ بات لوگوں میں کلیئر ہوگی کہ اس کے کوئی اس قسم کے وائبس نہیں تھے جو ہمارے یہاں ہر اس لڑکی کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں جو اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنی زندگی خود ہی جی رہی تھی، اور یہی اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی اس کے ساتھ خاص قسم کے کوئی ایسے سوچ یا ایسا تصور نہیں اس کا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ میں یہ والی زندگی اپناؤں گی تو میں یہ کر لوں گی یا وہ کر لوں گی۔ وہ صرف ایک سوشل میڈیا اسٹار کے طور پہ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی تھی، اور یہ ایک چونکہ ان یوژل، سوشل میڈیا ہی ظاہر ایک نئی چیز ہے پوری دنیا کے لیے، تو یہ ایک ان یوژل اور ایک نئی چیز تھی، اور ظاہر ہے وہ ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے آ رہی تھی۔ ویسے تو پورا پاکستانی معاشرہ خاصا پسماندہ ہے، تو وہ چیزیں اتنی جلدی لوگ ہضم نہیں کر پائے، اور ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہمارے سامنے۔ تو یہ کتاب ذہنوں کو کھولنے میں میرے خیال میں کافی معاون ثابت ہوگی۔
صنم مہر نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ زبردست خبر یہ ہے کہ اس بک کو شکتی بٹ فرسٹ بک پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ شکتی بٹ کے آفیشیل فیس بک پیج پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صنم مہر کی کتاب دی سنسیشنل لائف اینڈ ڈیتھ آف قندیل بلوچ پاکستان کی سوشل میڈیا پرسنالٹی کی زندگی کے بارے میں ہے، جس نے اپنی مختصر زندگی غیر معمولی انداز سے گزاری اور جسے غیرت کے نام پر اس کے اپنے ہی بھائی نے قتل کر دیا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا گزشتہ برسوں میں ایبولا کی مہلک وبا نے متعدد جانیں لی ہیں، اس مرتبہ بھی جمہوریہ کانگو میں اس کا خطرہ موجود ہے، اور اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے نے اطلاع دی ہے کہ اس نے مہلک وائرس ایبولا کے پھیلنے کے خطرے کو کم کرنے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی ہے، کیونکہ پناہ گزین جمہوریہ کانگو سے بھاگ رہے ہیں۔ تازہ ترین اندازوں کے مطابق مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے مصدقہ اور ممکنہ کیسز کی تعداد 49 ہو گئی ہے، جن میں 38 اموات بھی شامل ہیں۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کے لیے ادارہ جمہوریہ کانگو کے حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبولا وائرس کو قومی اور علاقائی سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن توجہ کا بنیادی مرکز ان پناہ گزینوں میں ممکنہ طور پر ایبولا انفیکشن کا پتہ چلانا ہے جو سرحد پار کر کے زیادہ تر یوگینڈا کا رخ کر رہے ہیں۔ یو این اے سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر نے کہا ہے کہ یوگینڈا میں ایبولا سے متاثرہ صوبوں سے آنے والے پناہ گزینوں کی روزانہ تعداد جولائی میں 170 سے بڑھ کر 250 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثریت کسورو سرحدی چوکی سے سرحد پار کری ہے۔
So UNHCR is working with WHO, UNICEF and other partners and with the Ministry of Health of Uganda to intensify screening for Ebola at all border entry points. And additional health workers have been deployed in the border districts to improve response capacity.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے عالمی ادارے یا یو این اے سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کہتے ہیں کہ یو این اے سی آر عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او، یونیسیف یعنی بچوں کے عالمی ادارے، والدین اور یوگینڈا کی وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ سرحدی چوکیوں پر ایبولا کی اسکریننگ کا کام بھرپور انداز میں جاری رکھا جائے، جبکہ ان کاروائیوں کے لیے صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سرحدی اضلاع میں صحت کے مزید ارکان کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ اسپنڈلر نے توجہ دلائی ہے کہ عالمی ادارہ صحت لوگوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی لگانے کی سفارش نہیں کر رہا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ یو این ایچ سی آر جمہوریہ کانگو کے ہمسایہ ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کو اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت دیں جنہیں تحفظ کی ضرورت ہے اور ان کے لیے روک تھام کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کو ایبولا وائرس اور مرض سے متاثر ہونے کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ مقامی کسانوں، تاجروں، کاروباری افراد اور علاقے میں نقل و حرکت کرنے والے دوسرے افراد کو ہے۔ اسی لیے ادارہ یو این ایچ سی آر حکومتوں اور مقامی کمیونٹیز پر زور دیتا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو الگ کرنے کی کارروائی نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ اقدام سائنسی بنیادوں پر کارگر ثابت نہ ہوں بلکہ ان کی وجہ سے یہ تاثر ابھرنے لگے کہ پناہ گزینوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت کی آزادی کے حق کو محدود کیا جا رہا ہے۔ آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے وزارتی اجلاس میں نائب صدر مائیک پینس نے کہا کہ مختلف عقائد کے بہت سے لوگوں نے داعش کے ہاتھوں شدید مصائب اٹھائے ہیں، ان میں مسلمان، عیسائی، دروز اور دوسرے شامل ہیں، لیکن شاید یزیدیوں سے زیادہ کسی اور عقیدے کے لوگوں کو سوچے سمجھے انداز میں اور ظالمانہ طریقے سے داعش نے نشانہ نہیں بنایا۔ چار برس پہلے داعش عراق کے سنجار علاقے میں داخل ہوئے اور بہت سے یزیدی مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا یا انہیں اغوا کر لیا۔ نادیہ مراد نے، جنہوں نے اس اجلاس میں تقریر کی، کہا کہ ان کے گاؤں میں داعش نے 600 سے زیادہ یزیدی مردوں اور لڑکوں کو قتل کیا، جن میں نادیہ کے 6 سگے اور سوتیلے بھائی شامل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نادیہ اور تمام نوجوان خواتین کو اغوا کر لیا اور انہیں انسانی غلامی کی نہایت توہین آمیز شکل میں محکوم بنا کر رکھا۔ یہ صرف اس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں کہ انہیں اپنے قبضے میں رکھنے والے نے ایک دروازے میں تالا نہیں لگایا تھا اور ایک پڑوسی خاندان نے انہیں اس وقت تک چھپا رکھا جب تک کہ انہیں بحفاظت وہاں سے چوری چھپے نکال نہیں لیا گیا۔ بہت سی یزیدی لڑکیاں اتنی خوش قسمت نہیں تھیں، ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں یا پھر بدستور داعش کی قید میں ہیں۔ یزیدیوں کے مصائب نے امریکی عوام کو دل برداشتہ کر دیا ہے اور امریکہ کو اقدام کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ داعش کو شکست سے دوچار کیا جائے ٹرمپ نظام کی بدستور فوری ترجیح ہے، اور داعش کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک کہ اس دشمن کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ نائب صدر پینس نے اعلان کیا کہ ان کوششوں کے طفیل عراق اور شام میں داعش کی نام نہاد خلافتیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے یا نرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک کہ داعش کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا جاتا۔ علاقوں کو واگزار کرانا جنگ کا صرف آدھا مقصد ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی $11 کروڑ سے زیادہ کی رقم وقف کی ہے تاکہ پورے مشرق وسطی میں جبر و استبداد کی شکار مذہبی برادریوں کی مدد کی جا سکے۔ نائب صدر پینس نے اعلان کیا کہ امریکہ جینوسائیڈ ریکوری اینڈ پرسیکیوشن ریسپانس پروگرام کا قیام عمل میں لائے گا۔ اس نئے پروگرام کے تحت محکمہ خارجہ اور بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ قریبی تعاون کے ساتھ مختلف عقیدوں اور کمیونٹی کے لیڈروں سے شراکت داری کرے گا تاکہ جبر و استبداد کے شکار لوگوں کو امداد کی ترسیل کی جا سکے، جس کا آغاز عراق سے کیا جائے گا۔ امریکہ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق ایک فنڈ بھی شروع کر رہا ہے، جس کے لیے دوسری اقوام کے فنڈز کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل سے بھی کام لیا جائے گا، تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو مذہبی آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں اور جنہیں مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کا سامنا ہوتا ہے۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ہم سب مل کر آزادی کے نصب العین کے لیے کام کریں گے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میرا یقین ہے کہ ہماری مشترکہ قیادت آنے والی نسلوں تک عقیدے کی آزادی میں بڑا فرق پیدا کرنے کا باعث بنے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
گزشتہ برس ورجینیا کے شہر شارلٹس فیلڈ میں ہونے والے پرتشدد نسلی مظاہروں کے برسی کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن میں مظاہرے ہوئے۔ ارش عرب آبادی کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
کل سفید فام قوم پرست گروپ یونائٹ دی رائٹ کے تقریباً 2 درجن ارکان واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہوئے۔ ریلی کے منتظم جیسن کسلر نے اس موقع پر کہا، ہم ایک ایسے سیاسی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں سیاہ فام لوگوں کی نمائندگی این اے اے سی پی نامی تنظیم کرتی ہے، یہودیوں کی وکالت اے ڈی ایل یعنی اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کرتی ہے، اور سفید فام لوگوں کی وکالت کوئی نہیں کرتا، اور یہ صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ منتظمین نے اس ریلی کے لیے واشنگٹن میں تقریباً 400 مظاہرین کی شرکت کی اجازت مانگی تھی، تاہم بہت ہی کم لوگ جمع ہوئے۔ گزشتہ سال شارلٹس ویل میں ایسی ایک ریلی منعقد ہوئی تھی جو تشدد کا شکار ہو گئی تھی، جب ایک نسل پرست شخص نے مبینہ طور پر اپنی گاڑی سے مخالف مظاہرین کو روند ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں ایک عورت ہلاک ہو گئی تھی۔ کل کے مظاہروں کے دوران حکام نے اس بات کے پیش نظر کہ شارلٹس ویل جیسی صورتحال پھر پیدا نہ ہو، مظاہرین کو الگ الگ رکھا۔ یونائٹ دی رائٹ مظاہرے کے ایک مخالف جیسی بیلسکن نے کہا،
Everybody in the country looks at events like this and they say, you know, white supremacists.
ملک میں ہر شخص ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سفید فام نسل پرست جمع ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باہر نکلیں اور یہ بتائیں کہ ہم ایسے نہیں، اور ہم اس قسم کے لوگوں کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جا سکتے ہیں۔ پھر بھی کشیدگی بہت زیادہ نظر آئی، جبکہ مظاہرین اور سرگرم کارکن اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اپنے حقوق کا استعمال کرتے نظر آئے۔ یونائٹ دی رائٹ کے منتظمین مطلوبہ تعداد میں مظاہرین کو جمع نہ کر سکے، اور 2 درجن کے قریب افراد جو واشنگٹن آئے تھے بارش شروع ہونے کے بعد جلد ہی چلے گئے۔ گزشتہ اگست میں صدر ٹرمپ نے شارلٹس ویل میں تشدد کی مذمت کی تھی، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ذمہ داری کئی ایک فریقین پر تھی۔ اس سال صدر ٹرمپ نے اتوار کے دن ہونے والے مظاہروں سے پہلے اپنے ٹویٹ میں امریکیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔